الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعلم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: فأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. درود بالكريم محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ان چار روزہ مجالس ادب کی دوسری گفتگو آپ عوامل بقائے کربلا کے عنوان سے سماعت کر رہے ہیں. سورہ مبارکہ رعد کی 17ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کی مثال کو بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کر رہا ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو ندی نالوں نے اپنی ظرفیت کے مطابق اس پانی کو لیا اور بہنا شروع ہو گئے، اور اس پانی پر ایک جھاگ آ گیا، اور یہ جھاگ جو زینت اور دوسرے آلات کی تیاری میں تم استعمال کرتے ہو وہاں پر بھی اس کی مثال ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے حق اور باطل کی مثالوں کو بیان کرتا ہے. تو جو جھاگ ہوتا ہے وہ خشک ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کی فائدے کی چیزیں ہیں وہ زمین پہ باقی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مثال بیان کرتا ہے. ایزان گرامی، اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک مشاہداتی مثال دی ہے روزمرہ زندگی سے، جس کو میں نے عرض کیا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، تو قرآن کی جو مثالیں ہیں، قرآن جو چیز بیان کرتا ہے وہ بھی عام زندگی کے لیے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق زندگی سے ہے. قرآن کتاب زندگی ہے، قرآن صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، قرآن صرف کتاب بوسا و چومنا نہیں ہے، قرآن کتاب ہوا جھلنا برائے بیماران و مریضان نہیں ہے، قرآن کتاب جہیز نہیں ہے کہ جو لڑکی کو دی جاتا ہے، قرآن کتاب ودائے سفر نہیں ہے کہ جب کوئی مسافر جا رہا ہو تو اس کے سر پہ رکھ دیں. قرآن کتاب انسانیت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدل للمتقین. لہذا ہم نے قرآن کریم کے وہ کام قرار دیے جس کے لیے قرآن نادل ہی نہیں ہوا، اور جس کام کے لیے قرآن نادل ہوا ہے آج وہ ہمارے درمیان سے ناپید ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہی روزمرہ زندگی کی مثالوں سے ہمارے سامنے حق و باطل کی مثالوں کو بیان کرتا ہے. تو کل کی ابتدائی گفتگو میں اور جو فہرست وار آپ کے سامنے عوامل بیان کیے، عرض کیا تھا کہ بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، لیکن بہت کم واقعات ایسے ہوں گے جن کا اثر आप पर है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक खुद वो चीज़ है कि जो मुझ पर असरअंदाज हो रही, तासीर गुजार है, गुजार अज गुजाश्ता नज़, यानी तासीर गुजार है, तासीर देने वाली है, तासीर पहुंचाने वाली है, और एक तासीर पजीरी है, वो मैं और आप हैं। मिसाल के तौर पर एक रंग है, कपड़ा है, रंग तासीर गुजार है, वो कपड़ा और पारचा तासीर पजीर है, सही। आग तासीर गुजार है, उसके सामने जो जिस्म रखा जाएगा वो तासीर पजीर है। तो एक तासीर पजीरी होती है, एक तासीर गुजारी होती है। कर्बला तासीर गुजार भी है, उस लिहाज से बेहतरीन है, और तासीर पजीरी के लिहाज से भी कर्बला दर हकीकत एक ऐसा मैसेज, एक ऐसी हकीकत हम तक पहुंचा रही है कि जो ना चाहते हुए भी इंसान को एड्रेस करती है, इंसान को मुखातब करती है, और इंसान उससे मुतासर होता है, उससे असर लेता है। लिहाजा आप बहुत सारे वाक़ात आपने सुने, पढ़े, देखे हैं, लेकिन उनकी तासीर पजीरी बहुत कम होगी, बहुत कम वाक़ात होंगे ज़िंदगी के जो आज आपके जहन के सफ़े पर बिल्कुल जम गए हैं, अनमिट नकोश की माने, जो मिटने वाले नहीं हैं। इसी तरह कोई वाक़या, कोई बात, कोई चीज़, कोई भी चीज़ मुमकिन है कि उसकी तासीर गुजारी बहुत अच्छी हो, लेकिन आपकी तासीर पजीरी उतनी अहमियत नहीं होती। मसलन अर्ज करूँ, मैं एक बात बयान करूँ, मौला का कौल बयान करूँ, कुरान की आयत बयान करूँ, खुद कुरान की आयत में, कौल इलाही में, कौल मासूम में तासीर गुजारी की अहमियत मौजूद है। हम असर क्यों नहीं लेते, हम तासीर क्यों नहीं लेते, हम मुतासर क्यों नहीं होते, हम चेंज क्यों नहीं होते, हमें इनकलाब मोजज़न क्यों नहीं होता? उसकी वजह क्या है कि हमारी तासीर पजीरी की, तासीर लेने की, इफेक्ट लेने की जो सलाहियत वो कम है। बहुत सादी सी मिसाल मैं अर्ज करूँ, मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। अगर दोस्त और अहबाब अगर थोड़ी सी जहमत करें और इस तरह तशरीफ लें सामने, तो ये होगा कि जो है मजलिस की सूरत बन सकेगी। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। एक नज्जार को, एक कारपेंटर को, एक बढ़ई को, अब तसव्वुर कीजिए, जो दुनिया का बेहतरीन बढ़ई है, नज्जार है, कारपेंटर है, बेहतरीन फर्नीचर बनाता है, आप उसके पास जाएं और उससे कहें कि केले के दरख्त की लकड़ी से मुझे एक बहुत अच्छी कुर्सी बना दो, बहुत मजबूत, पायदार। वो अपने काम में महारत रखता है, लेकिन आपने जो चीज उससे दी है कि इससे केले की लकड़ी से मेरे लिए एक मजबूत कुर्सी बना दो, वो नहीं बना सकता। क्यों? क्या उस बनाने वाले में काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है? जो जिस चीज में, उसमें तो तासीर गुजारी की सलाहियत पूरी पूरी मौजूद है, लेकिन जिस चीज में तासीर पजीरी की सलाहियत होनी चाहिए वो नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। केले की लकड़ी में ये सलाहियत नहीं है कि वो किसी फर्नीचर को, किसी खास शक्ल को हासिल करे और मजबूती से जमी रहे। तासीर गुजार में सलाहियत मौजूद है, तासीर पजीर में सलाहियत मौजूद नहीं है। अगर ये मरहला तय हो जाए तो यही बात कौल इलाही, कौल मासूम के लिए है, उनमें सलाहियत है, तासीर गुजारी बदर्जे अतम व अकमल मौजूद है, लेकिन हम में तासीर पजीरी की सलाहियत मौजूद नहीं है। मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद का। बस इस बिना पर बहुत सारे वाकयात हैं। करबला तासीर गुजारी के लिहाज से बेहतरीन है। क्यों तासीर गुजार है करबला? आज भी एक जिंदा जमीर इंसान जब करबला के वाकयात को सुनता है, उसका दिल अगर जिंदा होता है, जमीर जिंदा होता है, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, वो मुतासर होता है, वो असर लेता है, उसमें एक इनकलाब रोनमा होता है, एक एहसास और जज्बात उसके अंदर पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि वाकई कर्बला में वो चीज़ मौजूद है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला कि जैसे कि कल भी अर्ज किया था, एक सर्टिफिकेट की मिसाल दी थी, एक बच्चा, एक तालिबे 6 साल तक पढ़ता है और उसको जो सर्टिफिकेट मिला है ये इस बात की अलामत है कि डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, इसने फलां जगह से फलां इंस्टीट्यूट से इसने कोर्स किया है, फारिग तहसील है। लेकिन अगर ये सर्टिफिकेट जल जाए, ख़त्म हो जाए, चोरी हो जाए, नाबूद हो जाए, तो क्या है, 6 साल की मेहनत जो है वो आप देंगे? जनाब आपको सर्टिफिकेट मौजूद नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। आप अपने जो कीमती कागजात होते हैं उसे क्या कोटिंग करा के महफूज रखते हैं? नहीं रखते। प्लास्टिक कोटिंग करा के एहतियात से सेफ जगह रखते हैं, ना जाने कब कहाँ किस मौके पे काम आ जाए। मैट्रिक की सर्टिफिकेट मसलन आपको मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट होती है ना, इंसान संभाल के रखता है। क्यों? इसको हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल-इबका अल-अमले अशद्दु मिनल अमल, अमल पर बाकी रहना, अमल को कायम और बाकी रखना खुद उस अमल को अंजाम देने से ज्यादा सख्त है। एक एक अमल है, आप बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाए, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाए, लेकिन उसकी हिफाजत नहीं करें, केयर नहीं करें, निगहदाश नहीं करें, क्या होगा? कुछ अरसे में वो खंडरात में तब्दील हो जाएगी। क्यों? बड़ा पैसा लगाया, मेहनत की, बहुत अच्छी इमारत है, लेकिन क्या उसकी हिफाजत नहीं। अल-इबका अल अमल, अमल पर बाकी रहना, अमल को कायम रखना, अमल को कंटिन्यू रखना, अमल को अंजाम देने से ज्यादा सख्त है। और ये उसूल तमाम चीज़ों में, अज़ादारी में है, इबादात में है, दुनियावी ज़िंदगी में है, कि हम अमल अंजाम देते हैं और फिर उसकी हिफाजत की कोशिश करते हैं। यही मिसाल मैंने दी, आपके असनाद, आपकी सनद, आपकी सर्टिफिकेट्स की, आप उनको महफूज रखते हैं। 6 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, आपने मैट्रिक किया था मसलन, लेकिन आज वो कागजात मौजूद हैं आपके पास, लिहाजा उसको संभाल के रखते हैं। इसलिए मासूम फरमा रहे हैं कि अमल को अंजाम देना, ईमान लाना बहुत अच्छा है, कुफर को छोड़कर इंसान ईमान ले बहुत अच्छा है, लेकिन इस ईमान पर कायम रहना ये उससे ज्यादा सख्त मरहला है। मुमकिन है एक शख्स ईमान ले आए, लेकिन ईमान के तकाजों को पूरा ना करे, खुदा को और अहले बैत के फरामीन को कोई अहमियत ना दे, तो इसका ईमान लाना सिर्फ जाहिरी होगा। मैं मुहर्रम में आ जाऊं और काले कपड़े पहनूं और सीना जनी करूं और दस्तजात में जाऊं और मिसाल के तौर पर मजालिस में जाऊं, लेकिन उन तालीमात की जो करबला ने मुझे दी, उस हुसैनी तालीमात की, नूरानी तालीमात की हिफाजत न करूं, तो इसका मतलब है कि मैंने करबला से, मैंने आज़ादारी से कोई ख़ास दर्स हासिल नहीं किया, तो मुझे बाकी रहना है। मैं गदीर का ऐलान करूं कि मैं गदीरी हूं, मैं विलायती हूं, मैं इमामी हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियन वलीउल्लाह व वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फज़ल, यानी मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं वहदानियत खुदा, खत्म नबूवत और अली की विलायत का कायल हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ताकि पता चले आप विलायत, लेकिन इसमें कायम रहना मरते दम तक, इस पर साबित कदम रहना मरते दम तक, इस ईमान को अपने साथ कब्र में ले जाना मरते दम तक, ये बहुत अहम है। बहुत सारे लोग हैं विलायत का नारा तो लगाते हैं, अली वलीउल्लाह तो कहते हैं, लेकिन उस पर कायम नहीं रह पाते। तवज्जो रखिएगा, ये कायम रहना दर हकीकत क्या है, ये अहम मरहला है। एक बहुत ही सादी सी मिसाल मैं रखूँ, एक दफ़ा भी मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। बच्चों के लिए शायद मुनासिब नहीं है इसको मेंबर से बयान करें, लेकिन नौजवान बच्चों के लिए, क्रिकेट के मैदान में एक प्लेयर आता है खेलने वाला, यही बल्लेबाज आता है, इसका आना बहुत अहम है अपनी टीम को बचाने के लिए, अपनी टीम को फतह दिलाने के लिए बहुत अहम है, लेकिन इसका विकेट पे बाकी रहना इसके आने से ज़्यादा अहमियत रखता है। या कायम रहे, फतह तक कायम रहे, जीत तक कायम रहे, उस कप के हुसूल तक, नतीजे के हुसूल तक, मंजिल के रसाई तक कायम रहे विकेट पर, तवज्जो रखें, ये उसूल ज़िंदगी का है और यही उसूल तमाम इबादात का है। और इसीलिए कुरान का मन जा बिल हसना फलहु अशर अमसालहा, ये नहीं कहा मन आमेला, कुरान करीम में बहुत जगह है तुमने ये काम किया हम तुम्हें ये देंगे, तुमने ये काम किया हम तुम्हें ये देंगे, लेकिन कुरान ने ये पहलू भी दिखाया कि हाँ तुम, हमने तुम्हें ये बताया कि तुम ये काम करो हम तुम्हें ये देंगे, मन आमेला सवाले मिन दकर नौनसा फ़लानो हे हयात तय्यबा, तुम में से कोई मर्द हो या औरत अगर कोई नेक काम करे और मोमिन भी हो हम उसे हयात तय्यबा देंगे। लेकिन यहाँ पर खुदा क्या कह रहा है, मन जा बिल हसनते फलहू अशर अमसालहा,
जो नेकी खुदा की बारगाह में लेकर आए, महफूज बना के लेकर आए, तवज्जो रखिएगा, सेव करके लेकर, प्रोटेक्ट करके लेकर आए, क्योंकि बीच में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, अवामिल होंगे जो आपकी नेकी को खा जाएंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। सरकारे दुनिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाब के साथ बैठे हैं, रसूल ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तस्बीह अरबा। आप पढ़ते हैं नमाज में तीसरी चौथी रकत में। कहा फरमाया कि जो शख्स तस्बीहात अरबा को पढ़ेगा खुदा जन्नत में एक दरख्त लगा देगा। अब साहब खुश हो गए, रसूल हमारे तो बड़े दरख्त लग गए होंगे, बड़े बागात हो गए होंगे। हाँ कहा कि ठीक है बागात हो गई, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ से आग भेजो और उन दरख्तों को जला दे। अमल बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, बहुत अच्छा। लेकिन कहा के हमारी बहस अवामिल करबला, करबला बाकी क्यों है, उस बाकी रहने पे गुफ्तगु हो रही है, वो कौन सी चीज़ है जिसे करबला को बाकी रखता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहुत सारे ऐसे अवामिल को भेजूं कि जो उनको ख़त्म कर दो, तवज्जो रखिएगा। और इमाम खुमैनी ने फरमाया अपनी चहल हदीस में, अगर ये हदीस दुरुस्त हो तो ये कमर तोड़ देने के लिए काफ़ी है, इंसान को हिला देने के लिए काफ़ी। ये जो हम छोटी छोटी बातों में गीबत करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, गीबत की तारीफ अब उलमा से सुनते रहते हैं, मैं उसमें वारिद होना नहीं चाहता। जिसने गीबत की रोज़ कयामत जब वो आएगा, और जिसकी गीबत की गई है, दोनों आएंगे, तो जिसने गीबत की वो नामे अमाल देखेगा, रिपोर्ट कार्ड, भाई मेरे दुनिया में ये क्या ये क्या ये क्या देखेगा, नेकियाँ तो हैं ही नहीं, ना तो गुनाह लिखे हैं, ये क्या मामला है, खुदावंद है ये, मैंने तो नेकियाँ की थी, गुनाह कहाँ से आ गई, तो मैंने किए ही नहीं कभी। ताकि थोड़ी देर रुक जाओ, सब्र करो, जल्दी मत करो, एक और शख्स आएगा उसको लाया जाएगा। अच्छा वहाँ 420 ही नहीं है कि आपके हिस्से की नेकी नहीं थी, आपको पता है आपने क्या किया क्या नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इंसान कह के चलो जी आ रही है रख लो, चारने की आ रही है, नहीं वहाँ पर इंसान परेशान, खुदावंदा नहीं मुझे मालूम है, मैंने नहीं किया, ये नेकी कहाँ से आ गई, वो मेरे गुनाह कहाँ गए। खुदा कहेगा इस शख्स ने तेरी गीबत की थी, उसकी नेकियाँ तेरे नाम अमाल में ट्रांसफ़र हो गई हैं, और तेरे गुनाह उसके नाम अमाल में। जिसको इमाम खुमैनी ने फरमाया कि ये छटाक भर का जबान का लोथड़ा ये इंसान के गुलशन मारफत को आग लगा देता है। तवज्जो किया आपने, ये जो जबान चलती है लोगों की इज्जत नामोस को मिलियमेट कर देती है, दाग लगा देती है, धब्बे लगा देती है। अमल किया लेकिन बाकी नहीं रहा है, अल एबकाउ अल अमल अशद्द मिन अल अमल, अमल को कंटिन्यू रखना बहुत सख्त है। मन जा बिल हसने बिल हसना फलहु अशर अमसाल, जो खुदा की बारगाह में नेकी लेकर आएगा, सेव करके लेके आएगा, बचा के लेके आएगा, उसको अजर मिलने वाला है। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। खूब आपके ख्याल में जब अहले बैत इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इबादात के लिए, अखलाकियात के लिए, हुस्न अखलाक के लिए, बिहेवियर के लिए इतनी ताकीद कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई कर्बला जैसे वाकई के लिए उसकी हिफाजत के लिए उन्हें कोई इंतजाम नहीं किया होगा। चलो जी एक वाक़ हो गया, मुमकिन शहीद हो गए, ऐशा पामाल हो गया, अहले बैत शहीद हो गए, बकिया को कैदी बना लिया, आप रोइए मातम कीजिए, उसके बाद घर चले जाइए, आपको सलाम मिल जाएगा। अरे वाकई अहले बैत ये चाहते थे करबला से कि मैं सवाब लूँ, इमाम हुसैन पामाल हो रहे हैं, लाश पामाल हो रहे हैं, मैं सवाब लूँ, बीवियों को सरों से चादर छीनी जा रही है, मैं सवाब लूँ। असल इससे बड़ी तोहीन कोई नहीं हो सकती करबला की, इससे ज़्यादा करबला को मस्ख नहीं किया जा सकता। करबला में दुश्मनान अहले बैत में, अदू अहले बैत में एक मरतबा इमाम हुसैन का लाश पामाल किया है, جو کربلا کی غلط تفسیر کرتا ہے، کربلا کے پیغام میں تحریف کرتا ہے، کربلا کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتا ہے، کربلا میں ذاتی رجحانات کو ڈالتا ہے، کربلا کے آفاقی نظام کو غلط انداز سے پیش کرتا ہے، کربلا کے ذریعے سے اپنی دنیا کی تعمیر چاہتا ہے، کربلا کے ذریعے سے اپنی شہرت کا خواہاں ہوتا ہے، یہ ہر مجلس میں امام حسین کے لاشے کو پامال کر رہا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی اہل بیت جب انہوں نے جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کہا کہ اس نماز کو، اس روزے کو، ان چیزوں کو بچا کے رکھو، قیامت میں کام آئیں گی، تو کیا انہوں نے واقعی کربلا جیسے بکت السماؤ وما فیہا والارض ومن علیہا، زمین و آسمان نے گریا کیا مدتوں، واقع کربلا کے بعد پتھر اٹھایا جاتا تھا تو خون نکلتا تھا، یہ اتنا عظیم واقعہ، جلت و عظمت۔ آپ زیارت عاشورا کے جملے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اتنا عظیم واقعہ واقع کربلا اصلا دل ہلا دینے والا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے واقع کربلا سے کئی ہزار برس پہلے واقع کربلا پہ گریہ کیا ہے، اس عالم ارواح میں، عالم تکوین میں گریہ ہوا ہے اس پر۔ توجہ کیجئے گا، وہ عظمت خود سرزمین کربلا کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ 24,000 برس تک خدا نے اس زمین کو محفوظ رکھا اور جنت میں اٹھا کے رکھا ہے۔ وہ روایت بہرحال طولانی عرض نہیں کر رہا ہوں، صرف کہہ کے گزر رہا ہوں، اتنے فضائل ہیں۔ تو کیا اس کربلا کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے اہل بیت کی طرف سے؟ وہ کون سے عوامل ہیں جس نے کربلا کو باقی رکھا ہے عزت گرامی؟ اور یہ اگر وہ عوامل ہمیں پتہ چل جائیں، ہمیں علم حاصل ہو جائیں، ہمیں نالج مل جائیں کہ یہ فیکٹر ہو سکتا ہے کربلا کو باقی رکھنے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق و حقیقت کی آواز کو، ہم حق کو حق کی نگاہوں سے سمجھ رہے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم حق سمجھ رہے ہوتے ہیں ذاتی رجحان سے، آپ اپنے گلاسز، اپنے چشمے کا رنگ، جی اس پہ پیلے کلر کا شیشہ لگوا لیں، آپ کو ہر چیز پیلی نظر آئے گی۔ آپ ہری لگا لیں، ہرے چشمے لگا لیں، ہر چیز ہری نظر آئے گی، لال لگا لیں، لال نظر آئے گی۔ حق کو حق کی نگاہوں سے دیکھیں، اللہم ارنی الحق، امام فرما، رسول اللہ فرمائے ارنی الاشیاء، اللہم انی اسألک ارنی الاشیاء کما ہیا، میں حق کو، چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ دیکھوں، لیکن ذاتی رجحان، ذاتی عینک گلاس سے نہیں، حق کی نگاہوں سے دیکھوں۔ کربلا کو کربلا کی روشنی میں دیکھیں، کربلا کو مولوی ملا شاعر ذاکر کے کلام کی روشنی میں مت دیکھیں، وہ گمراہ کریں گے آپ کو۔ کربلا کو امام معصوم کے کلام کی روشنی میں دیکھیں گے تو کربلا سمجھ میں آئے گی، فلسفہ کربلا سمجھ میں آئے گا۔ کیوں قوم سو رہی ہے؟ اب تک ہمیں کربلا در حقیقت شاعر نے، ذاکر نے، مولوی نے، ملا نے اپنے ویو سے، اپنی نظر سے بتایا، یہی وجہ ہے کہ آج جو ہیں وہ ہم منتشر بھی ہیں، متفرد بھی ہیں، متشدد بھی ہیں، بکھرے ہوئے بھی ہیں، ٹوٹے ہوئے بھی ہیں، اور اس ٹوٹنے میں، اس بکھرنے میں، متشدد ہونے میں بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہماری زبانیں بند نہیں ہوتی، ہمارے حرکات و سکنات ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس جم کربلا کا ایک موہومی تصور ہمیں دیا، وہم پر مبنی تصور دیا۔ وہم پر مبنی تصور کیا تھا؟ امام نے تمہارے گناہ بخشوانے کے لیے ایک فیکٹری لگائی ہے جس کا نام کیا ہے؟ عدداری۔ یعنی وہاں سے آؤ باہر گناہ کرو، یہاں سے آؤ یہاں دو آنسو بہو، کلین ہو، زیرو میٹر ہو، اس دروازے سے نکل جاؤ۔ یعنی گویا بقول استاد شہید مطالعہ کے رحمتہ اللہ علیہ کے، امام حسین دیکھ رہے تھے کہ شمر کم ہے، یزید کم ہے، خولی کم ہے، سنان کم ہے، چلو جی ایک ایسی فیکٹری لگاتا ہوں جس سے ہی سارے زیادہ ہو جاتے ہیں، ایک عزاداری کی فیکٹری لگاتا ہوں، ادھر سے آنا جتنے کثافت، گناہ، جرم و جنایت کر کے عزاداری میں آنا، زیرو میٹر ہونا، اور دوبارہ سے زیرو میٹر ہو کے دوبارہ سے شروع کر دینا۔ یہ وہ وہمی تصور ہے ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے، ہمارے نجات کے لیے۔ زیارت عربعین اٹھا کے پڑھیے،
زارت اربعین پڑھا ہے
کہ جس نے استنقذ عبادك من الجهاله وحيره الضلاله، یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ میرے جملے نہیں ہیں، شاعر کا کلام نہیں ہے، ردیف و قافیہ نہیں، امام معصوم کے جملے ہیں. استنقذ عبادك، حسین نے کیا کیا کربلا میں؟ اصحاب حسین، اہل بیت حسین نے کیا کیا؟ استنقذ عبادك، تیرے بندوں کو نجات دی. استنقاذ ڈوبنے والے کو کہا جاتا ہے، جو ڈوب رہا ہو اسے نکالنے کو استنقاذ کہا جاتا ہے، اس کو بچایا جا رہا، نکالا جا رہا. استنقذ عبادك من الجہالت، جہالت کے سمندر میں جو انسانیت ڈوب رہی تھی. وہ حیرت الضلالت، ایک ضلالت ہے اور ایک حیرت الضلالہ ہے. ضلالت کے گمراہی، ایک انسان گمراہ ہوتا ہے، گم کر دیتا ہے راستہ، اور پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے راستہ گم کر دیا ہے، مجھے تو جانا تو کہیں اور تھا، راستہ گم ہو گیا ہے. اب یہ جو فکر ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے، یہ اس کو کیا تحقیق پر لے آئے گی، پوچھوں، سوچوں، معلوم کروں اصل راستہ کہاں سے، صحیح راستہ کہاں سے. یہ کیا ہے؟ یہ ضلالت ہے. انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہی میں اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ حق و حقیقت کی طرف، صحیح راستے کی طرف وہ جاتا ہے. ایک اس سے بڑھ کر گمراہی ہے، انسان گمراہ ہو رہا ہے لیکن اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ گمراہ ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ وہ اصل نابود ہو چکا ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ وہ بے ایمان ہو چکا ہے. ایک بے ایمانی ہے اور انسان کو پتا ہے میں آج بے ایمان ہوں، آج میرا ایمان ٹوٹ گیا گناہ کی وجہ سے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، یہ اس کی بہتری کی امید ہے. لیکن جس کو خفتے رہ خفتے کئی کو نہ دے گا، سونے والے کو سونے والا نہیں جگا سکتا. دو آدمی سو رہے ہیں، کیا ایک دوسرے کو جگا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اصل یہ سو رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے علم ہی نہیں ہے کہ میں سو رہا ہوں، اور جب سو رہا تو پھر اٹھے گا میری کوئی کام بھی نہیں کرے گا. تو امام کیا کہہ رہے ہیں زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام میں؟ معصوم فرما رہے ہیں استنقذ عبادك من الجهاله وحيره الضلاله، آپ نے لوگوں کو بچایا ہے غرق ہونے سے، کہاں؟ جہالت کے سمندر میں غرق ہونے سے. اور دوسرا کیا بیان کیا؟ وحيره الضلاله، ضلالت نہیں، گمراہی میں سرگردان، پریشان، گم، جسے کچھ سمجھ میں نہ آئے، کچھ دکھائی نہ دے، کچھ سجھائی نہ دے، کچھ سمجھائی نہ دے، اسے کہتے ہیں حیرت الضلالت. ہمیں ان سالوں میں کربلا کا موہومی تصور، فہمی تصور، جانی تصور دیا. روزانہ ہمیں انجیکشن لگا کے عزاداری کے لگائے جاتے تھے، سو جاؤ بچے، بچے بچوں کو ماں سلاتی ہے نا، بچے سو، بچہ آنکھ اٹھاتا ہے پھر کہتے سو جا بچے، سو جا، لوری دینے لگتی ہے. ہمیں ان 70 سالوں میں سلایا گیا، ہمارے خطیبوں نے سلایا ہے، مولویوں نے سلایا ہے، شاعروں نے سلایا ہے، ذاکروں نے سلایا ہے، منقبت خانوں نے سلایا ہے، نہو خانوں نے سلایا ہے. یہ جتنا امام حسین کے مقصد کو پامال کر سکتے تھے کیا. تصور کیجئے کہ جو علماء فقہا نے آج کربلا کا تصور ہمیں دیا، انقلاب، تحرک، بیداری، جنبش، نہضت، حرکت، ترقی، ارتقاء کا، یہ کہاں سے آیا؟ توجہ کیجئے گا، یہ کربلا میں موجود تھا، دکھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا. یہی وجہ کہ آج اس مرجعیت کے خلاف دشمن ہو گیا ہے، وہ مرجعیت کہ جس نے غیبت امام زمانہ کی ابتدا سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ تا قیام ظہور حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا تک، یہ مرجعیت میدان عمل میں موجود رہے گی انشاءاللہ، اور کوریہ دشمنان کا سبب بنے گی انشاءاللہ. کیوں؟ آج اسی مرجعیت کے خلاف، اسی ولایت فقیہ کے خلاف، انہیں علماء حقہ کے خلاف کہ جن کو امام زمانہ علیہ السلام اپنی جانب سے حجت بنا کے جا رہے ہیں، اپنی جانب سے اتھارٹی دے کے جا رہے ہیں، اپنی جانب سے نیابت کا ذمہ دار بنا کے جا رہے ہیں، آج در حقیقت ان بیدار گر علماء کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. کون کر رہا ہے؟ وہی موہومی تصور کربلا دینے والے، وہی 4 پیسے کمانے والے، وہی کربلا کے پیغام کو مسخ کرنے والے. عزیزہ نگران، واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے کہ جب اسلامی انقلاب آیا تو امریکہ کو فرار کرنا پڑا، جمی کارٹر صدر ہے، تب اس کا واقعہ جو 1000 دنوں نے اسٹڈی کیا ہے وہ دیکھیں.
وہ تائید الہی تھی، دست خدا غیبی انداز سے اس انقلاب کے ساتھ تھا. کیا ہوا؟ نکلنا پڑا، فرار ہو گئے. اس کے فوراً یہ بات کیا ہوا، نیمہ شعبان کی تاریخ امام زمانہ کی ولادت کا جشن آیا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اکثر میں پانی پینے کے بہانے کہتا ہوں ابھی تک حکومت اور سرکار نے سلوا پہ ٹیکس نہیں لگایا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. فرار کرنا پڑا، فرار کر گئے. اس وقت کیا ہوا، نیمہ شعبان آیا، پوری قوم جو تھی باہر روڈوں پر، اب مانیٹرنگ کی جا رہی، دیکھا جائے کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. جمعہ کاٹ نے پوچھا بھائی یہ قوم کیوں نکلی ہے؟ کہا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا ایک امام ہے جو پردہ غیر میں اس کا برتھ ڈے ہے، اس کا جنم دن ہے، یوم پیدائش ہے، اس پہ جشن منا رہے ہیں. اب جملے سنیے، اس نے کہا کہ ابھی تو اس کا نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے، جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا. دشمن واج کر رہا ہے، دشمن کو فکر ہے کربلا کے اصل پیغام کی. وہ جو یہ جو بحث میں کر رہا ہوں، عوامل بقائے کربلا، کربلا کیوں باقی ہے؟ آج دشمن کی ریسرچ ٹیم میں بیٹھی ہیں، جرمن سے ٹیم آتی ہے کہ یہ کربلا میں لوگ کیوں جا رہے ہیں، 3 کروڑ 4 کروڑ ہر سال، اور تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ ایک عورت کا کمال ہے، اس کو زینب بنت علی کہا جاتا ہے. اب اس نے کہا کہ یہ عورت کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا ہے، لہذا ان کی عورتوں کو خراب کرو، ان کی خواتین کو در حقیقت گمراہ کرو. اور پھر اس کی پلاننگ شروع کی، اور بات آگئی تو نقطہ عرض کروں تاکہ پھر اس سے مربوط ہو جائے بحث سے. بل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. جب یہ 3-4 کروڑ افراد پہنچے، پوری دنیا متوجہ ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی واک ہے، یہ کیسی مشی ہے کہ جس میں لوگ چلے جا رہے ہیں، اصل کوئی فکر نہیں ہے. تو کہا کہ اس پہ تحقیق کی جائے، اس پہ ریسرچ کی جائے. تو کہا کہ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حسین نے یا زینب نے خط لکھ کے بلایا ہے؟ یہ 3 کروڑ 4 کروڑ جو افراد ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو خط لکھ کے بلایا ہے؟ کہا کہ ان میں سے کسی کو خط لکھ کے نہیں بلایا. کہا کہ اچھا، کربلا میں تو حسین نے ایک کو خط لکھا تھا، ابن مظاہر کو، اس کو تو خط لکھ کے بلایا تھا. مسئلہ یہی ہے کہ وہاں ایک کو خط لکھ کے بلایا، اور یہاں خط لکھ کے نہیں بلایا، پھر بھی 3 کروڑ آ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ 12ویں حجت آئے گی، تو وہ جب بلائے گی تو کتنے لوگ آئیں گے؟ بن بلائے 3 کروڑ آ رہے ہیں، تو جب امام حکم دے گا، امر کرے گا، امر صادر کرے گا، تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے بقائے کربلا، توجہ یہ ہے عشق ابا عبداللہ الحسین کہ جو دلوں میں باقی ہے. تو کل میں نے فہرست وار عرض کیا تھا، اب تھوڑے تھوڑا جو فہرست وار عرض کیے تھے کہ اس کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. چونکہ آج یوم حسین کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ جو کس کی طرف سے ہے، بلوچستان شیعہ کانفرنس کی طرف سے یوم حسین بھی ہے، تو چاہتے تھے کہ اجتماعی مباحث کو بھی شامل کیا جائے. اور یوم حسین، دیکھیے ہم کہتے ہیں یوم حسین، یوم علی، یوم زینب، یہ 24 آورس کا کوئی ڈے نہیں ہے جو صبح سے لے کے شام پر محیط ہو. اسی طرح جب ہم مشرق و مغرب ثقافت کی بات کرتے ہیں آخری زمانے میں، یعنی اس زمانے میں، کہ مغربی ثقافت، مغربی ثقافت سے مطلب مغرب کی جغرافیائی ثقافت نہیں ہے. بہت سی چیزیں اس وقت دشمنان اہل بیت کی طرف سے ایک جعلی، الگ سے ایک فرہنگ، ایک کلچر، ایک تہذیب بنائی گئی ہے جو مشرق پر بھی حاوی کی جا رہی ہے، تھوپی جا رہی ہے، اور مغرب پر بھی تھوپی جا رہی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ دجالی کلچر اور فرہنگ و تہذیب و ثقافت ہے کہ جو تھوپ رہے ہیں. تو یہاں پر مغرب سے مراد وہ مغرب نہیں جو ہمارے مغرب میں ہے، نہیں، بلکہ وہ
کہ جو ایک نئی ثقافت ہو. اسی طرح یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے, حسین ڈے, زینب ڈے, علی ڈے, یہ ڈے 24 آورز کا نہیں ہے, بلکہ یہ در حقیقت یہ وہ دن ہے, یہ وہ عرصہ ہے, یہ وہ ٹائم ہے کہ جب تک حسین کا پیغام پوری دنیا پہ نہیں چھا جاتا, جب تک محمد مصطفیٰ کا لایا ہوا دین و شریعت پوری دنیا پہ نہیں چھا جاتا, جب تک دین اسلام غلبہ نہیں پا جاتا. سورہ توبہ آیت نمبر 23, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا, کیوں؟ تاکہ اس دین کو غلبہ عطا کرے. تو جب تک غلبہ نہ مل جائے, جب تک امام زمانہ کے ہاتھوں ظلم نابود نہ ہو جائے, جب تک حق و فتح و ظفر نہ مل جائے, یہ یوم حسین جاری ہو جائے. یوم حسین ختم ہونے والا نہیں ہے, یوم حسین جاری ہو ساری عزیزہ نے کہا. لہذا یاد رہے کہ کربلا چونکہ آفاقی پیغام ہے, لہذا اس کی آفاقیت کو, اس کی یونیورسل ہونے کو, اس کے کائناتی حقیقت پہ مبنی ہونے کو ہمیں تصور کر کے, ملوز خاطر رکھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. عرض کر رہا تھا عوامل بقائے کربلا, اہل بیت نے چاہا ہے کہ کربلا باقی رہے, امام حسین کی قربانی باقی رہے. سب سے پہلا عنصر کہ جو بقائے کربلا میں مؤثر ہے, تاثیر گزار ہے, وہ اذن الہی ہے, ارادہ الہی ہے, مشیت خدا متعال ہے, خدا نے چاہا. اور یہ سنت الہی ہے کہ خدا پوری تاریخ انسانیت میں اہل حق کا امتحان لیتا ہے, اور پھر جب ان کے ساتھ قومیں کھڑی ہوتی ہیں, نبیوں کا ساتھ دیتی ہیں, اسٹینڈ کرتی ہیں, استقامت کرتی ہیں, تو پھر آخر میں ان کو انعام کے طور پر غیبی امداد کے ذریعے سے فتح و ظفر و نصرت اور وکٹری ادا کی جاتی ہے. میں گھر میں بیٹھا رہوں, علی جل امام زمان ٹکے کا کام نہیں کروں, میں خدا کی بارگاہ میں معذور ہوں گا, اجر ملے گا, اچھا امام ضرور کٹ جائیں گے میرے اس طرح کہنے سے. نہیں, توجہ کیجیے گا, مجھے کام کرنا ہوگا, مجھے نکلنا ہوگا, مجھے تحرک لانا ہوگا اپنے اندر. قوموں کی زندگی میں استقامت بہت بنیادی شرط ہے. آپ دیکھیے حضرت موسیٰ, مسلسل آئے دن درگیری ہو رہی ہے, جی فسادات ہو رہے ہیں, پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, ستم کیا جا رہا ہے, یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم, بیٹوں کو قتل کرتے تھے, خواتین کو لانڈی اور کنیز بناتے تھے. اس میں تمہاری بنی اسرائیل کی بہت بڑی ایک آزمائش تھی, لیکن قوم پٹ رہی تھی نا, ہم تو مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں, ہم نے تو جنازے اٹھانے, جیسے میں نے کہا تھا, یہاں کی قومی اور سماجی شخصیات اور اداروں اور تنظیموں اور انجمنوں اور جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا. یہ مظلومیت کا تصور جو ہمیں دیا گیا ہے, ایکسپوز کیا گیا ہے, تھوپا گیا ہے, مسلط کیا گیا ہے, مظلومیت کا غلط تصور, کربلا کا غلط تصور, یہی وجہ کیا جا ہماری حالت ہے, خواہ وہ ہزارہ قوم کی حالت ہو یا دوسری کوئی قومیں ہوں پاکستان میں, مسلمان ہوں یا عام من ظالم کوئی اور بھی ہوں, مجموعاً میرے مخاطب میرے اہل تشیع ہیں, اور خصوصاً میرے مخاطب آپ ہیں. کہ جو وضعیت اس وقت ہے یہ مسلط کی گئی ہے, اس میں طاقتوں کا ہاتھ ہے, اس میں ان گماشتوں کا افراد ہے ہاتھ ہے, اس میں ان ایجنٹوں کا افراد ہے کہ جو تر حقیقت نہیں چاہتے یہ قوم بیدار ہو, نہیں چاہتے. لہذا انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ائمہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, پہلے مرحلے پر, پہلے اسٹیپ میں غیبی امداد نہیں آگئی, کھل جا سمسم چلو جی بھاگو, نہیں, اسٹینڈ کرو, قیام کرو, استقامت کرو, لڑو, ڈٹو, اپنی ذمہ داری ادا کرو, پھر جا کر جب تم دریائے نیل کے کنارے پہنچ جاؤ گے تو وہاں پر خدا کی ہے, تم نے استقامت کی, اسٹینڈ کیا, تیاری کی, ہوم ورک کیا, شاباش, اب میں تمہیں اپنی طرف سے مارکس دوں گا. خدا نے کیا مارکس دیے, خدا نے کیا درجہ دیا, کہ اپنے
موسیٰ اپنے عصا کو مارو اور غیبی امداد کے ذریعے سے نجات دی.
وہی قوم جس کو غیبی امداد کے ذریعے سے نجات عطا کی. اصل جو کام انہونی تھا، اصل ممکن نہیں تھا، وہ خدا نے ممکن کیا.
شاباش قوم بنی اسرائیل، تم لڑے، اسٹینڈ کیا، شاباش، بہت اچھا ہوم ورک کر کے آئے ہو، میں تمہیں نجات دوں گا، خدا نے نجات دی. وہی قوم دریا سے ادھر نکلے، موسیٰ 40 دن کے لیے گئے وہ طور پر، انہوں نے اپنی توحید بدل ڈالی، خدا بدل ڈالا، بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، گائے کے بچھڑے کی. وہاں خدا نے کوئی غیبی امداد نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ تم جو ہے ظلم کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے ہو، ڈٹ گئے تھے، لیکن انحرافات کے مقابلے میں، عقائد و نظریات اور عزم اور آئیڈیولوجی کے مقابلے میں شکست کھا گئے. ممکن ہے آپ نے اس ظلم و ستم کے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہو، استقامت دکھائی ہو، لیکن عقائد کے معاملے میں انسان مار کھا جاتا ہے. اور یہی ہوا ہمارے ساتھ، پورے پاکستان میں بالعموم مکتب تشیع نے اس ظلم و ستم کی سیاہ رات اور کالی آندھیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، استقامت دکھائی ہے. چھوٹے بڑے، مرد و بزرگ، خواتین، سب نے. لیکن کیا ہوا؟ ہم انحرافات کے مقابلے میں ثابت قدم ثابت نہیں ہوئے. تو خدا کی سنت یہ ہے، خدا کا قانون میتھڈ یہ ہے کہ جو اسٹینڈ کرتا ہے اس کی راہ میں اس کی مدد کرتا ہے. اس کی واضح ترین مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں، پھر میں کہوں گا آپ دیکھیں مولانا آپ تھوڑے سیاسی ہو جاتے ہیں، اصل کوئی اور مثال نہیں ہے میرے پاس. ایک پاکستانی مثال میں لوں، پاکستان کو بنے ہوئے 72 سال کے قریب ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ سے جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں انہوں نے پوری کوشش کی پاکستان کو لوٹنے کی، قومی خزانہ لوٹنے کی پوری کوشش کی، اور کی ہے، اور دبا کے کی ہے، دبنگ طریقے سے کی ہے، آپ کے سامنے معروف ہے کس نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ تو خدا کی رحمت ہے کہ آج پاکستان چل رہا ہے، یہ واقعی معجزہ ہے. دوسرا معجزہ میں دکھاؤں وہ ہے اسلامی انقلاب، کہ جس کو امام خمینی نے کہا امریکہ ہیچ غلطی نہیں تواند بکند، امریکہ ہمارا بال بیکا نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے کہ جب امریکہ سب کچھ کر سکتا تھا، ہم نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے، نہ تجربہ کار تھے، آزمودہ نہیں تھے، امریکہ سب کچھ کر سکتا تھا، جب اس نے کچھ نہیں کیا، جب کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو آج ہم 200 ملین کا ڈرون مار کر، گرا کر، تباہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ تم اب بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. یہ استقامت، توجہ کیجئے گا، استقامت شرط ہے. آج خدا نے عزت دی ہے، افتخار دیا ہے، آبرو دی ہے. آج پاکستان کا سنی بھی کہتا ہے کہ خمینی کا انقلاب چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا قومیات کے تعصب میں، یا کسی اور تعصب میں اس انقلاب کو دیکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے، آج عزت آفرینی در حقیقت وہ ان فقہا مجتہدین کے ہاتھوں کے ذریعے سے ہمیں مل رہی ہے، جن کو آیت اللہ مسیح ثانی اور آیت اللہ امام خامنائی اور حسن نصر اللہ کہا جاتا ہے. یہ ابراہیم زکزکی کے جیسے افراد ہیں، یا اسی طرح ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر ملک میں، ہر معاشرے میں ایسے سورما افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے استقامت کا حق ادا کیا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. انبیاء کی تحریک کو خدا نے بچایا ہے. حضرت موسیٰ کی مثال میں نے دی، یہی موسیٰ، یہ چلو بڑے ہو گئے حضرت موسیٰ، شگافتہ کر دیا بھیا، یہی موسیٰ پیدا ہوا ہے بچہ، ماں نے گھر والے کو بے رحم موجود سپورٹ کر دیا، خدا نے وہی کیا. یہ موجودہ توجہ کیجیے گا، خدا بے آسرا نہیں چھوڑتا، جو اس کی راہ میں قیام کرتا ہے، کام کرتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے، خدا بے آسرا کبھی نہیں چھوڑے گا. اصل یہ اصول ہے خدا کا. آپ نجی زندگی میں ایک ایگریمنٹ کریں اللہ سے، معاہدہ کریں کوئی، خدا میں تیرے لیے کروں گا. رجب علی خیاط کا نام سنا ہے نا، ایک ٹیلر تھا، تہران میں زندگی بسر کرتا تھا، لیکن بہت ایماندار، بہت ایماندار. کیا ہوا؟ ایام جوانی میں اس کے بارے میں معروف و مشہور ہے کہ گناہ میں گرفتار ہو گیا، باہر گناہ، اندر یہ خدا کیا کروں. خدا نے، اس نے کہا بقول آیت الحسن دادا عملی کے، شما ہم باعث خدا را امتحان کو نہیں، تمہیں بھی چاہیے خدا کا امتحان کرو، خدا شمارا در زندگی امتحان میں کند، شما باید خدا را امتحان کنی تا به او یقین پیدا کنی. خدا تمہارا امتحان لے رہا ہے، تم خدا کا امتحان لو تاکہ تمہیں خدا پہ یقین کہ ہاں ہے کوئی خدا، کوئی گاڈ ہے، کوئی الہ ہے، کوئی طاقت ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ خدا میں تم میرا امتحان لے سکتا، لے رہا ہے، آج میں تیرا امتحان لیتا ہوں، تیری محبت میں میں اس گناہ سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں. خدا نے اس کو کیا کچھ نہیں دیا. توجہ کیجیے، اس کی کتاب کیمیا محبت اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، فارسی میں موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. استقامت شرط. کرب و بلا ارادہ الہی ہے، موسیٰ کے ساتھ ارادہ الہی، موسیٰ بچیں گے، کتنی تلواریں چلیں گی، انہیں تلواروں کے نیچے سے موسیٰ نکل کے آئے گا، یہ ہے ارادہ الہی. اور نہ صرف انہیں تلواروں کے نیچے سے نکل کے آئے گا بلکہ فرعون تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا، یہ ارادہ الہی ہے. اور تیرے گھر میں آنے سے پہلے اس کی ماں اس بچے کو جسے بولنا نہیں آتا، جسے کہنا نہیں آتا، جس کو تیرنا نہیں آتا، گہوارے میں رکھ کر بے رحم موجوں کے سپرد کر دیتی ہے، یہ ارادہ الہی ہے. امام حسین علیہ السلام در حقیقت خدا کا ارادہ ہے کربلا واقع ہے. رسول اللہ نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، قتل و شہادت حسین میں مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آتش حرارت عشق و عرفان و محبت و مودت روشن ہے جو تا قیامت سرد نہیں ہو سکتی، تا قیامت سرد نہیں ہو سکتی. کہ اس دور میں بھی ایسے سورما پیدا ہوتے ہیں محسن حججی جیسے، جو کہتے خداوندہ میری شہادت ہو تو حسین گونا شہادت ہو، حسین کی مانند شہادت ہو، جب اس دنیا سے جاؤں تو بستر جاؤں. یہ ہے وہ آتش عشق محبت کربلا، وہ حسین ابن علی ان لقتل الحسین حرارتن، یہ حرارت روشن ہے کہاں؟ مومنین کے دلوں میں، مومنین کے نفوس میں، مومنین کے باطنوں میں خدا نے یہ حق و حقیقت کی آتش عشق و محبت روشن کی. اور پھر اس کی دوسری نشانی کیا ہے؟ لن تبرد ابدا، ہرگز ہرگز، یعنی دنیا کی تمام طاقتیں بھی چاہیں اس آتش عشق و محبت حسین کو خاموش نہیں کر سکتی. لن تبرد ابدا، ابدا تا قیامت، اور قیامت کے بعد بھی، ابد یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صرف اینڈ آف دا ورلڈ اور اینڈ آف دا ارتھ نہیں، دنیا کے اختتام تک نہیں، ابد حسین کی محبت موجزن رہے گی. لوگ حسین کے سواری کو دیکھیں گے جو بہت اونچائی سے گزر رہی ہوگی، توجہ رکھے گا، ایک وہ زیارت ہوگی حسین کی کہ لوگ اتنے مدہوش ہو جائیں گے، اتنے محو زیارت امام حسین ہو جائیں گے کہ ان کو دھکا دے کر جنت میں ڈالا جائے گا. ٹریفک جام ہو گیا ہے بھائی، آگے چلو. لن تبرد ابدا، توجہ کیجیے گا، یہ ارادہ الہی ہے، مشیت خدا ہے کہ اس طرح باقی رکھا جائے. اور یہی وجہ آپ دیکھیں کیا ظلم و ستم نہیں ہے جو کربلا والوں پہ نہیں ہوا. کربلا والوں کے بعد اسرائے کربلا، اور پھر قبر امام حسین علیہ السلام پر پانی کے بند کھول دیے گئے، قبر کا نام و نشان مل گیا، امام کا مزار گرا دیا. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے 2006 کی تقریباً بات ہے، سامرہ میں جو دھماکہ ہوا ہے. اب آپ کہیں کہ امام نے تو کوئی خیر امداد نہیں دکھائی، آئمہ ہر جگہ خیر امداد نہیں دکھاتے. تم تیار ہو؟ تم آمادہ ہو؟ توجہ رکھیے گا، ہمیں آمادہ ہے. کربلا کی ماندگاری، کربلا کا باقی رہنا در حقیقت ہمیں بلا رہا ہے کہ کربلا باقی ہے، تو اگر تم بھی باقی رہنا چاہتے ہو تو کربلا کے ہم قدم اور ہم جہد ہو جاؤ. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. دوسروں امتیاز کرو بہت تیزی کے ساتھ اور مسائل کی طرف آ جاؤں.
دوسرا عامل جس نے کربلا کو باقی رکھے وہ ہے جامعیت. جامعیت جامع جمع کرنے والے, یعنی کربلا میں اتنی ٹھوس اور سالڈ صلاحیت موجود ہے کہ کربلا کو باقی ہی رہنا تھا. مثلا آج کے زمانے میں ایسی گاڑیاں ایجاد کی جاتی ہیں کہ بم کا حملہ بھی ان پر مؤثر نہیں ہوتا, اس کا ٹائر بھی خراب ہو جائے گا پھر بھی وہ آپ کو لے کے چلے گی, گولیاں اور گولے اور توپ اور یہ چیزیں تو اثر انداز نہیں ہوتی. ایسا بنایا, ایسا جامع بنایا. کربلا در حقیقت نصاب الہی کا وہ نصاب الہی کی وہ جامع شکل ہے کہ اب اس کے بعد کسی اور کربلا کی ضرورت نہیں. جامع کسے کہتے ہیں؟ سب چیزوں کو جمع کرنے والا. آپ کہتے ہیں جامع شرائط مجتہد, یعنی جس میں مجتہد کی تمام شرائط موجود ہو پائی جاتی. کربلا جامع ہے, جامعیت کربلا. یعنی اب کربلا کے بعد در حقیقت ائمہ شہید ہوئے, ظلم ہوا, ستم ہوا ہے, لیکن کربلا نہیں بنی. کیوں, کیا وجہ ہے؟ امام سے پوچھا گیا, امام نے دو تین اس کی علتیں بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تین نکات کو امام کی حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. کربلا کیوں نہیں؟ حضرت زید شہید کا واقعہ اگر امام نے کہا کربلا نہ ہوتی تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا, اور پھر مسلسل ائمہ کا خود قتل ایک بہت بڑی کربلا ہے. ہر امام کا قتل ایک بہت بڑی کربلا ہے. یعنی خود ائمہ کو تنہا چھوڑ دینا, ائمہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا. آپ دیکھیں ساتویں امام کے زمانے میں شیعہ تھے, وہ زمانے تک شیعہ بہت ایک مجموعی حالت میں موجود تھے, معاشرے کا حصہ تھے. اربعین جا رہے تھے, امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے تھے, لیکن یہ شیعہ صرف روایتی شیعہ تھے. ان میں سے کسی کو فکر نہیں تھی کہ اپنے امام زمانہ یعنی امام موسیٰ کاظم کو کیسے چھوڑائیں. یہ سر و سینہ پیٹنے والے, عالم اٹھانے والے, تابوت اٹھانے والے, تاطے اٹھانے والے, جی سب کچھ تھے, لیکن ان کو یہ فکر نہیں تھی ان کا امام زمانہ. کیوں؟ ائمہ کا, ہر امام کا کربلا کے بعد ہر امام کا قتل خود ایک کربلا تھی. کیوں امام قتل ہو رہا ہے؟ کیوں نائے, کیوں معصوم امام کو تنہا چھوڑا جا رہا ہے؟ خود یہ سوال برانگیز ہے, خود سوال کے لیے جھنجھوڑتا ہے. توجہ رکھیے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ جامعیت ہے کربلا. اب امام سے پوچھا کربلا کیوں نہیں ہوئی, امام نے کہا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب نہیں تھے. ایسے با وفا اصحاب, ہارون مکی کا واقعہ ہے نا, امام کی خدمت پہنچا تھا, مولا ایسا مولا ویسا مولا, نعرہ حیدر حیدر حیدر. تو ہم کہتے تندور میں پہنچ جاؤ, مولا کیا کر رہے ہیں آپ کو مجھے روز بنا دیں گے, یہ تو مر جاؤں گا میں تو حیات لینی ہوں, آپ مجھے مار رہے ہیں. ہم نے کہا اچھا خاموش. اسی دن ہارون مکی ہے, امام نے کہا تندور میں پوٹ جاؤ. اچھا پوچھا ہی نہیں, اچھا پوچھا ہی نہیں. اب یہ پہلو پہ پہلو بدل رہا ہے, دیکھوں کیا ہوا کیا ہوا. اب پھر کیا ہوا؟ امام نے کہا اچھا امام سمجھ گئے نا, امام نے کہا کیا اٹھا دیجیے. بعض وقت ائمہ نے یہ معجزے دکھائے, یہ معجزے دکھائیں تاکہ ایمان پختہ ہو, اعتماد بڑھے کربلا پر, اہل بیت پر, ائمہ کی ہدایت پر. دیکھا وہ آگ میں نہیں گلو گلزار میں بیٹھا, جیسے ابراہیم کے لیے آگ گلو گلزار بن جاتی ہے, اسی طرح عاشق اہل بیت کے لیے بھی دنیا کی آگ گلو گلزار بن گئی تھی. میں لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اصحاب نہیں تھے, ایک. دو, ائمہ شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کو. ایک, کربلا دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے. لوگ کہتے آخر امام حسین کیوں گئے, یہ حسین حسین کیوں کرتے ہو؟ وہ بقیہ بھی جو لوگ تھے, وہ بقیہ کیوں تھے مدینے میں, مکے میں, وہ کیوں نہیں آئے؟ کیا حسین نے کوئی جملہ حقوق لے لیے تھے کربلا کے کہ کوئی نہیں آئے گا؟ آنے والے آئے, جانے والے گئے, کربلا سے بھی گئے, باہر سے بھی کربلا پہنچے. اور کہاں سے آیا؟ زہیر کہاں سے آیا؟ حبیب کہاں سے آئے؟ تو حسین نے تو دروازہ بند نہیں کیا. جس کے دل میں درد تھا, جس کو تڑپ تھی کہ دین کو بچایا جائے, دین کو سمجھا جائے, دین کو امامت و ولایت سے لیا جائے, وہ کربلا میں موجود تھا. تو یہ جو کہتے ہیں اصحاب موجود ہے، اصحاب کے بیٹے موجود ہیں، صحابہ موجود ہے، تابعین موجود ہے، وہ تو نہیں آئے، آپ کیوں حسین حسین کرتے ہیں؟ اور سوال یہی کہ کیوں نہیں آئے، حسین نے تو منع نہیں کیا تھا، حسین نے تو اعلان کیا تھا جو آنا چاہے آ جائے، تو درد نہیں تھا جبھی تو نہیں آئے نا، تڑپ نہیں تھی جبھی تو نہیں آئے نا، وہ امام حسین نے تو رس صبر نہیں کیا، ایک کربلا کافی ہے، بلکہ یوں کہوں علماء نے بیان کیا ایک علی اصغر سند مظلوم یہ حسین کے لیے کافی ہے، ایک علی اصغر، صرف ایک علی اصغر، آج دنیا جو منہ چھپائے پھر رہی ہے غم حسین سے، یہ بیر جو ہے، یہ نفرت جو ہے، یہ فیکٹریاں جو فتووں کی شروع ہو جاتی ہیں، کیا حکومت و سرکار اور ایجنسیز کو نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں؟ کیا نہیں پتا کہ ان کے تانے بانے کہاں سے ہلتے ہیں؟ یہ مائنڈ سیٹ کہاں پرورش پا رہا ہے؟ ان کے بل کہاں پر ہیں؟ ان کے راستے کہاں پر ہیں؟ نہیں چاہتے، ان کو پالا جاتا ہے، یہ طالبان کو پالا گیا نہیں پالا گیا، لشکر جھنگوی کو پالا گیا نہیں پالا گیا، اسلحہ دے کر، کیمپ دے کر، ایکسس دے کر، جیل کے دیواریں گرا گرا کر ان کو فرار کرایا گیا، یہ خود اسٹیبلشمنٹ نے کیا، وہ جب ان کی مرضی ہوتی کرتے ہیں، جب کام نکل گیا فلاں کو مار دیا، فلاں کو مار دیا محور عدالت، یہ تو خدا کا بہت بڑا کرم ہو گیا، آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو گیا، وہ پاکستان اس درندگی کا اس سے زیادہ شکار ہوتا، اس سے زیادہ خون خرابہ ہوتا، ان معصوم جانوں نے آرمی پبلک اسکول کے دلوں کو ہلا دیا، جھنجھوڑ دیا پورے ارباب اقتدار کو، وہیلا ان کا جو پلان تھا، ان کو جو پالا گیا تھا، ہنری کلنٹن امریکہ کے کہنے پر جہاد افغانستان کے نام پر جو تم نے یہ سانپ پالے تھے، یہ آج پاکستان کو ڈس رہے تھے، تو وہ جو کیجئے گا، یہ جامعیت کربلا، یہ ہے حقیقت کربلا، کہ کربلا آج تک قائم ہے، اصحاب نہیں تھے، پھر امام نے کہا تیسرا نقطہ کیا ہے، وہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کربلا نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا، حق الگ باطل الگ، اصل کربلا کو اگر میں یوں کہوں کہ کربلا کیا ہے، عزاداری کیا ہے، کربلا ایک فلٹر ہے، فلٹر کہاں لگایا جاتا ہے، جہاں ناخالصیت موجود ہوتی ہے، کھوٹ موجود ہوتا ہے، اس ناخالصیت کو، کھوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک فلٹر، ایک اسٹینڈرڈ بنایا جاتا ہے، جس سے خالص الگ ناخالص الگ ہو جاتا ہے، کربلا رہتی دنیا تک اسلام کا وہ فلٹر ہے کہ جو کربلا سے گزر جائے گا، جو حق ہوگا الگ ہو جائے گا، جو باطل ہوگا الگ ہو جائے گا، لہذا یاد، یہ ہے کربلا کی ماندگاری کا سبب، کربلا کیوں باقی ہے، اس حق و حقیقت کی وجہ سے باقی، اور آخری نقطہ عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، کربلا تمام مسائل کی جواب دے ہے، کربلا صرف سینہ زنی نہیں ہے، سینہ زنی بھی ہے، کربلا صرف اشک باری نہیں ہے، اشک بہانا بھی کربلا میں ہے، اصل چیز کہ جو کربلا کو کربلا بناتی ہے، زندگی دینے والا عنصر بناتی ہے، تحرک و بیداری کا سورس بناتی ہے، وہ ہے امام کی پیروی، امام معصوم کا ساتھ دینا، حجت حق کا ساتھ دینا، بس اعزان گرامی، آپ اکثر سنتے ہیں مسائل میں، شام غریبہ میں کہ خیمے جل رہے تھے، خیمے جل رہے تھے، ایک دو منٹ رک جائیے، خیمے جل رہے تھے، جناب زینب آئیں اور امام سجاد کا شانہ لائے، بیٹا سارے خیمے جل گئے، ایک خیمہ باقی ہے، جل جائیں مر جائیں یا فرار کریں، امام سجاد نے کیا کہا، علیکن بالفرار، وہ بھی اماں فرار کی، یہ سنتے ہیں ہم نہیں سنتے، سنتے ہیں جناب زینب نے کیا کہا، عالمہ غیر معلمہ، وہ عالمہ کہ جس نے معصوم کے علاوہ کسی کے سامنے شاگردگی اختیار نہیں کی، رسول اللہ، امام علی، جناب زہرا، امام حسن، امام حسین، پنج تن کے علاوہ جناب زینب سلام اللہ نے کسی اور کے سامنے زانو ادب نہیں کی، آپ کے خیال میں کیا جناب زینب اتنا سا فقہی مسئلہ نہیں آتا تھا، دوسری طرف آپ کیا کہتے ہیں، حضرت سکینہ جن کا 3 سال کا سن رکھا گیا ان کے دامن میں آگ لگتی تو فرار کرتی ہیں، اور ابھی کہتے ہیں میں آگ بجانے کے لیے دوڑا، بچی اور فرار کر رہی ہے. انہیں 3 سالہ بچے کو معلوم ہے کہ آگ کو بجانے کے لیے دوڑنا پڑتا ہے. وہاں جو عالم غیر مولانا علی کی بیٹی ہے، جو روح نہی البلاغہ کی حافظ ہے اور حامل ہے، اس کو اتنا سب فکری مسئلہ نہیں معلوم کہ جان بچانا چاہیے. اگر آپ کو نہیں معلوم تو یہ جناب زینب کی عصمت پہ اور علمی اقرار پہ، اور آپ کے معلوم تھا تو پوچھ کیوں رہی ہیں. یہ وہ نقطہ ہے جہاں جانا چاہیے. زندہ امام کی پیروی، قصب اجازت لینا امام سے، یہ کربلا. اپنے ذاتی اشتہار، نظریات، علم کو چھوڑ کر کربلا میں آؤ. اور امام معصوم سے جیسے زینب کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ تھی، 5 معصوموں کی شاگردہ تھی، لیکن سب کو چھوڑ دیا، امام معصوم سے قصب اجازت کروں گی. یہ ہے کربلا کا وہ روح جو ہمیں دیکھنا ہے، اور یہی در حقیقت ہمیں اپنانا ہے. ذاتی رجحانات، قومی خیالات، تعصبی، عشائری، قبائلی، ان سب کو چھوڑ کر کربلا میں آئے تو پھر کربلا سمجھ میں آئے گی. بس آج 12 محرم آ گئی، آج سویم ہے شہدائے کربلا. اللہ اکبر. اصل عجیب منزل ہے کہ جب 11 محرم کو یہ بیویاں آئی ہیں لاش حسین پر، ہر ایک بیوی کسی نہ کسی جنازے پر موجود تھی، لیکن حسین کے جنازے پر 2 بیویاں، ایک زینب کبرا اور ایک ربا. جناب زینب در حقیقت کیا شان ہے اس بیوی کی، طواف کرتی ہے حسین کے لاش اطہر کا، اور پھر ہاتھوں میں اٹھاتی ہے جنازہ. یہ شہامت، یہ شجاعت، یہ ہے نورانیت کربلا، یہ ہے علت ماندگار. یہ کربلا، بقائے کربلا کا راز کیا؟ ربنا تقبل منا هذا القربان، خداوندا ہم سے قربانی قبول کر لے. ما رأيته إلا جميلا، کربلا میں خدا کا خوبصورت ترین سلوک دیکھا، یہ ہے عرفان و معرفت جناب زینب. اس کے بعد ماں کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک دفعہ کہا تھا حسین کے بوسے لینا، مگر زینب نے وہاں کے بوسے لیے کہ جہاں پر کبھی نانا نے بوسے لیے. سمجھ گئے نا بتاؤ، نہ نانا نے، نہ ماں نے، نہ بابا نے، کسی کے بوسے نہیں لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آج حسین کی گردن کٹی ہوئی ہے، کٹی ہوئی رگوں پر اپنے لبوں کو رکھا ہوگا زینب نے. نانا رسول اللہ، ارے آپ نے تو حسین کو گود میں ماتھے کو چوما تھا، ارے زینب کو جنت سے دیکھیے کٹی رگوں پر چوم رہی. مما فاطمہ، ارے حسین کو شیر ملایا ہے نا، سینے سے لگایا، آ دیکھ ماں تیری زینب کہاں کے بوسے لے رہی ہے. اجرکم اللہ. بس اللہ دارو، دوسری بیوی کون ہے؟ دوسری بیوی رباب ہیں. ایک دفعہ اپنے والی کی لاش کو تپتے ہوئے صحرا پہ دیکھا، دل نے ضرور کہا ہوگا اداکاروں کہ یہ کہا ہوگا، مجھے نقل کے جملے تو نہیں ملے مخاطب میں، لیکن دل یہ کہتا ہے ام رباب نے کہا ہوگا، والی کاش کفن ہوتا تو تجھے کفن دیکھ تیری لاش کو ایسے نہ چھوڑ دی. اذان گرامی آپ تصور کیجئے، اصل کسی کا انتقال ہو جائے تو انسان چاہتا ہے کہ دھوپ بھی ہو رہی تو اس میں سایہ کر دے، مگر ہائے عمر باپ، ارے ہاتھ پسے گردن بندے تھے بیوی کے. بیوی کہہ رہی ہے کاش حسین میرے ہاتھ ہوتے تو اپنے جسم سے تیرے لاش پہ سایہ کرتی. اجرکم اللہ. اور کہا والی تمہیں پیاسا قتل کیا ہے نا، اب جب تک زندہ رہوں گی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، والی تیرے لاش کو سائے میں نہ رہ سکی تو اس سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. ارے بیوی مدینے آ گئی، گرم پانی پیتی تھی،
صبح ہوتی تھی ایک دفعہ صحن میں آ کے بیٹھ جاتی اور دھوپ کے ساتھ حرکت کیا کرتی۔ 4 سال تک بیوی کا یہی عالم تھا۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں امام سجاد کی خدمت میں آیا، ایک دفعہ قریب مجھے لے کے چلی، صدر دروازے سے میں صحن میں آیا، دیکھا کوئی کالے برقعے میں کوئی بیوی بیٹھی ہے، دھوپ میں کڑکتی ہوئی دھوپ ہے۔ میں نے کہا شاید امام کی کوئی قریض ہے جس کو امام نے شاید سزا دی ہو۔ ایک دفعہ میں امام کے پاس کچھ دیر بیٹھا، سوال کیے، واپس گیا، دیکھا وہ قریض وہاں نہیں تھی بلکہ جہاں پر زیادہ دھوپ تھی وہاں پر وہ موجود تھی۔ میں رک کے سوچنے لگا اس کا راز کیا ہے۔ پیچھے سے امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری غریب ماں ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس جب کافی دن ہو گئے نا، آج سویم سویم کے مسائل بھی مختصر پڑھوں گا، مجھے معاف کرنا اللہ دارو، لیکن یہی دن ہے گریہ بکا کے، مظلومیت حسین کے، کربلا کے ساتھ شامل ہونے کے۔ بس اللہ دارو، ایک دفعہ حکم امام سے، امام نے کہا اماں اب تو سائے میں آ جائیے، ایک دفعہ جناب زینب نے ایک بازو تھاما، ایک بازو امام سجاد نے تھاما، ایک دفعہ بی بی کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑ کر کربلا کی طرف رکیا، والی مجھے معاف کر دینا، ارے وعدہ کر کے آئی تھی، ارے حکم امام نہ ہوتا میں دور سے حرکت نہ کرتی، یہ کہنا تھا، ہاتھ چھوٹا، ارے ام رباب اپنے والی سے وعدے کو وفا کر گئی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو سویم آ گیا، سویم آ گیا، زہر ابن قین حسین کے ساتھ مل گئے تھے۔ زہر ابن قین کی زوجہ امام کی ماننے والی تھی، ولایت تھی، امامی تھی۔ جب واقع کربلا ہو گیا، اسدارو ذرا مسائل کو محسوس کیا کرنا، مسائل کربلا سننے والے نہیں ہوتے، محسوس کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس کے دل میں حسینیت ہوتی ہے وہ گریہ کرنے لگتا ہے۔ بس ایک دفعہ زوجہ زہر ابن قین نے اپنے نوکر کو خادم کا آواز دی، کہا کہ یہ کفن لے جا اور اپنے آقا اور مالک کو پہنا دینا۔ اللہ اکبر، مجھے پتا ہے نواسے رسول شہید ہو گئے، کسی نہ کسی نے ان کو کفن دے دیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ غلام جاتا ہے اور ایک دفعہ جب حال دیکھتا ہے روتا ہوا سب پیٹتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے مالکن جو سزا دینا چاہو مجھے دے دینا، مگر مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ارے میں وہاں پہنچا ہوں، ارے زہر ابن قین کیا، ارے حسین کا لاشا پامال شدہ بے کفن و بے گور پڑا تھا۔ بس ادادارو، ایک دفعہ بنی اسد کے لوگ آئے، شرم و غیرت ان کی خواتین نے دلائی کہ وائی ہو تم پر، تم کوئی مدد نہ کر سکے، کم سے کم فرزند رسول کا لاشا ہی دفنا دو۔ ایک دفعہ ڈرتے ڈرتے آئے، اسی اثنا میں دیکھا کوفے سے کوئی شخص آ رہا ہے، سہم گئے، دیکھا ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں تمہارا امام سجاد ہوں۔ کہا کہ ہم حیران و پریشان ہیں کہ لاشا کیسے دفنائیں، سر نہیں تھے عزیزہ نے گرامی۔ امام نے کہا گنج شہیدہ کا انتظار کرو، سارے لاشے وہاں دفنائے۔ عزادارو، اس کے بعد ایک قبر کھودی امام نے، ایک چٹائی منگائی، چٹائی منگانے سے پہلے ایک دفعہ امام حسین کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں۔ عزادارو، لاشا اتنا پامال ہو چکا تھا، پر سرحانے سے اٹھانا چاہتے۔ دیکھیں صحیح سالم جسم ہوتا ہے نا، آپ کسی مردے کو کی لاش کو اٹھاتے ہیں، آپ ایک طرح سے اٹھاتے ہیں جسم تھوڑا سا اٹھ جاتا ہے، لیکن حسین کا لاش اتنا پامال ہو چکا تھا، سرحانے سے اٹھانا چاہتے تھے جسم ڈھلک رہا تھا، پائیں سے اٹھانا چاہتے تھے جسم ڈھلک رہا تھا۔ اللہ اکبر، کہا کہ ایک چٹائی یا بوریاں لے آؤ، بنی اسد کے لوگ بوریاں لے آئے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے نہ جانے کس طرح امام سجاد نے امام حسین کو چٹائی پہ لٹایا یا بوریے پہ قبر میں رکھا۔ عزادارو، آپ نے اپنے مرحومین کو دفنایا ہے نا، دفنانے کے بعد سب سے آخر
آخری کام کیا ہوتا ہے؟ قبر میں لٹانے کے بعد بندے کفن کھولے جاتے ہیں، بندے کفن کھولنے کے بعد آخری دیدار کرایا جاتا ہے، مگر ہائے مظلومی سید سجاد، ارے بندے کفن کیسے کھولتے، ارے کفن کا نصیب ہوا تین دن کے پیاسے کو، ارے اگر بندے کفن کھولتے اور ہوتے تو ارے سر اقدس کہاں تھا، ارے جس کی زیارت کرتے۔